بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 22 جنوری 2010 مسجد دارالسلام باغ جینہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں کیا اب بھی وقت نہیں آیا کے موضوع پر خطاب فرمایا. اس موضوع پر مشتمل تیسرا خطاب جمعہ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. پچھلے دو اجتماعات جمعہ سے سورہ حدید کی چند آیات ہمارے زیر مطالعہ ہیں. آیت جہاں سے ہم نے مطالعے کا آغاز کیا تھا، آیت نمبر 16، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. کیا اہل ایمان کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے سامنے اور جو کچھ نازل ہوا حق میں سے، دل نرم پڑ جائیں، جھک جائیں اللہ کے سامنے، اس کے کلام کی عظمت کے سامنے، اور دل اب نرم ہو جائیں. میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا ایک پس منظر وہ ہے جن حالات میں یہ آیات نازل ہوئی تھی، میں اب ان کا یادہ نہیں کروں گا، لیکن اہل پاکستان کے لیے بھی بہت اس میں سبق ہے، ہدایت کا سامان ہے کہ کیا ہماری آنکھیں اب بھی نہیں کھلیں گی؟ کیا اب بھی نہیں جاگیں گے؟ کیا اب بھی اپنا قبلہ درست کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، قومی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی؟ اور اس کا جو پس منظر ہے وہ مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں. عالمی قوتیں اس وقت امریکہ، بھارت، اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ہی بریکٹ کر لیجیے برطانیہ، سب مل کر پاکستان کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، اسے کمزور سے کمزور تر کرنا، یہاں تک کہ اس کے حصے بکھرے کرنا ان کے ایجنڈے کا حصہ ہے. یہاں مسلمانوں کو ایٹمی صلاحیت سے محروم کر دینا، جو واحد ایک اسلامی ملک جسے اللہ نے یہ ٹیکنالوجی عطا کی ہے، ایٹمی صلاحیت سے نوازا، جو پہلے دن سے ان سب کی آنکھوں میں کھٹکتی عالم کفر، اور پلاننگ تو بہت پہلے سے ہو رہی تھی، اب وہ اپنے اختتامی مراحل کو پہنچ رہے ہیں. اب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی. مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، اب تو بے شمار کالم ایسے لکھے جا رہے ہیں، تو صاف کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ جو ہوا ہے اب دہشت گردی، دہشت گردی، یہ بلیک واٹر ہے اس کے پیچھے، راہ ہے اس کے پیچھے، سی آئی اے ہے اس کے پیچھے، موساد ہے ان کے پیچھے، کس طریقے سے امریکہ نے یہاں سے فائدہ اٹھایا، یہ اپنی چراگاہ بنایا. پہلی مرتبہ پاکستان نے الحمدللہ کہ تھوڑا سا سٹینڈ لیا، آج کے اخبار کی جو لیڈ تھی وہ کچھ حوصلہ افزا تھی. اب امریکہ کے دباؤ پر ہم مزید کاروائی نہیں کریں گے، اپنے لوگوں کو نہیں ماریں گے، کیونکہ اب اگلا مسئلہ کا پریشر ہے کہ شمالی وزیرستان میں بھی کرو اور طالبان کے خلاف کرو. طالبان افغانستان، القاعدہ کے خلاف تو تم نے خوب کیا، بڑی مدد کی ہماری، پھر طالبان پاکستان کے خلاف بھی خوب کیا، اس کی بھی شاباش لے لی. ہم نے تمہیں ثابت کر کے دکھا دیا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں. ثابت کیسے کیا؟ یہ بھی سب کو معلوم ہے. ادھر سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے ان کے خلاف ایکشن کرو، ادھر کوئی واقعہ کیسے ہو جاتے ہیں، کہیں جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہو گیا، کہیں پریڈ لین کے اوپر حملہ ہو گیا، اور سارے دانش مند لوگ اس وقت کہتے تھے یہ اصل میں امریکہ کی طرف سے دباؤ کا ایک انداز، لوگوں کو بیوقوف بنانا کہ وہی لوگ ہیں اصل دشمن، اپنے دشمن کو پہچانو. 9/11 میں بھی انہوں نے ڈرامہ سٹیج کیا تھا، جو واقعاتی طور پر بھی غلط، جھوٹا، فریب ثابت، لیکن انہوں نے اپنا کام نکال دیا، ساری دنیا کو مسلمانوں کے خلاف کر دیا، خود مسلمانوں کو، پورے عالم اسلام کو، افغانستان اور اسامہ کے خلاف کھڑا کر دیا. وہ تو کام نکال دے گئے، اب پھر وہ اس ملک کے اندر بھی وہی کچھ کر رہے ہیں، لیکن اب تو آنکھیں کھل جانی چاہیے. ہر جگہ پاکستان کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے، ہماری تحقیقاتی ایجنسی اسی نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ پیچھے بھارت ہے، اس کے پیچھے امریکہ، سارا پلان تو وہاں ہو رہا ہے، ساری اسکیم وہاں بن رہی ہے، ساری فنڈنگ وہاں سے ہو رہی ہے، پیٹ پہ خنجر تو امریکہ گھونپ رہا ہے مسلسل. اور اس کے اوپر جو اس طرف ہال برک صاحب نے چڑھائی کر دی تھی، یہ اچھا ہی ہوا. آپ کو معلوم ہے اخبارات میں بہت ذکر ہوا اس کا، اس کو کالم لکھے گئے کہ ہم پر تنقید کرتے ہو، ہماری کھا رہے ہو، تو ہمارے ہی آگے جو ہے وہ پھر کشکول بھی لے کر گھومتے ہو، ہم سے اور تقاضا کرتے ہو کہ ہمیں اور چاہیے، اور پھر ہمیں برا بنا کر کھل کر وہ انداز جو حاکموں کا، واقعوں کا ہوتا ہے، محکوم اور غلاموں کے سامنے صاف صاف، ہمارے دانوں پر پل رہے ہو اور ہمارے ہی کام میں کیڑے نکال رہے ہو، یہ ساری صورتحال اب بالکل واضح ہو گئی کہ اصل دشمن ہے ہی امریکہ، اس وقت لیڈ کر رہا ہے عالمی کفر. تو کیا اب بھی ہماری آنکھ نہیں کھلے گی؟ یا ان ساری عالمی طاقتوں کے مقابلے میں اللہ کی مدد اور حمایت کے لیے ہم کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے کہ وہ ہمیں مل جائے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. اگر حقیقت پسندی ہے اور معقولیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جائزہ لو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس امت کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، مسلمانان پاکستان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہم سے کیوں روٹ گئی. آج ابھی نماز استسقاء بھی انشاءاللہ بعد میں ادا کی جائے گی، سرکاری طور پر اس کا اعلان ہوا ہے، اخبار میں بھی کہیں آئی ہے خبر، مسجد دارالسلام میں نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ ہم نماز استسقاء ادا کریں گے، بارش کے لیے دعا کریں گے، باران رحمت. یہ رحمت کیوں روٹی ہوئی؟ دلیل اخار کیوں ہے؟ اس کا سبب یہ ہے ہمارے قبائلی لوگ ہیں، سواد کے لوگ ہیں، یہ تو اللہ کی رحمت کے روٹھنے کے کچھ مظاہر ہیں. کئی دفعہ میں نے سورہ نمل کی آیت کوٹ کی، آیت نمبر 112، کہ جو بستی، جس بستی والے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں، ناقدری کریں، اللہ تعالیٰ انہیں ایک الگ خطہ زمین بھی عطا کر دے اور وسائل بھی دے دے اور وہ پھر اللہ کو اور دین کو بھلا کر دنیا داری میں لگ جائیں، ہوس پرستی میں لگ جائیں، دولت پرستی کو اپنا شعار بنا لیں، تو پھر بھوک کا اور خوف کا لباس انہیں اڑا دیا جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ عذاب کی شکلیں. عذاب کیوں ہے وہ بھی بتا دیا، ناشکری، ناقدری، اللہ کے دین سے بے وفائی. نام تو بہت لیتے اسلام کا، دین کا، ایمان کا، تو بھائی سیدھے آؤ نہ پھر صراط مستقیم پر، جو راستہ بتایا اللہ نے اس کو اختیار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کو رب مانا ہے لیکن ہمارا عملی طرز عمل ہمارا کیا ہے؟ بس وہ رب تو ہم نے مان دیا لیکن کریں گے اپنی مرضی. اس نے زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی دے دی لیکن وہ رہنمائی رہے ایک طرف، ہم تو چلیں گے زمانے کے طور طریقوں کے مطابق، اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں گے. عشق رسول کے بڑے بڑے دعوے، آج میں اس موضوع پر بھی تھوڑی گفتگو کروں گا انشاءاللہ اینڈ پر، جو ناروے میں پھر وہ خاکے چھاپ دیے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مبنی، احانت آمیز. کچھ عرصہ پہلے ڈنمارک نے یہ کام کیا تھا، کئی سال پہلے پورے عالم اسلام میں اس کے خلاف ایک ریئیکشن ہوا تھا، مظاہرے ہوئے، بڑے بڑے ڈیمونسٹریشن کیے گئے، ایک شور اٹھ گیا تھا. لیکن یہ بھی ہمارے سامنے کی بات ہے، جتنا شور اٹھایا انہوں نے اتنا ہی اس کو اور بھی پھیلایا، اور اب کچھ سال کے بعد اب ناروے، اسکینڈینیوین کنٹریز ہے آپ کو معلوم ہے، ان میں یہ ڈنمارک بھی انہیں میں ہے، ناروے بھی انہیں میں ہے، سویڈن ہے. پہلے ایک ملک نے وہ حرکت کی تھی، پھر اور بہت سارے چھاپ دیے تھے، اس کے بعد کچھ عرصے خاموشی رہی، اب دوسرا ملک اسکینڈینیوین اب لیڈ وہ لے رہا ہے، ناروے دوبارہ شائع کر دیے. یہ اصل میں ذلت اور رسوائی کس کی ہے؟ اس امت کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے پر کوئی فرق نہیں آتا، ساری دنیا آپ کی عظمت کا اعتراف کرتی رہی ہے، کر چکی ہے، آج بھی کر رہی ہے. سب سے زیادہ نام آپ کا لیا جاتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. لیکن یہ اوچھے ہتھ کنڈے کیوں ہیں؟ یہ ہماری ذلت اور رسوائی ہے کہ تمہاری محبوب ترین ہستی کے ساتھ ہم یہ کچھ کر رہے ہیں، اور تم دنیا میں 1.5 ارب ہو، کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہمارا کوئی حیثیت نہیں ہے. آج تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے ہی نہیں، دیکھ لو، کچھ نہیں کر سکتے. بس خود وہ جو کہا گیا نا کہ ٹہرے درویش پر جانے درویش، کچھ مظاہرے کر لیے، کچھ نعرے لگا لیے اور بس پھر بیٹھ گئے، ان کا کیا بگڑ گیا؟ یہ لمحہ فکری آئے، دوبارہ ہوا ہے اور پھر ایک تحریک اٹھ رہی ہے، اور اس پہ ہماری کیا ذمہ داری ہے انشاءاللہ اس پر میں گفتگو کروں گا. لیکن اصل بات کیا ہے کہ یہ ہم پہچانیں، یہ وقت آ گیا کہ اب آنکھیں کھولیں، جاگ جائیں. الم یأمن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اصل دشمن کو پہچانیں، اپنی غلطی کا اعتراف کریں، توبہ کریں اللہ کی جناب میں سچی، اللہ کی رحمت اور مدد حاصل کرنے کے لیے پھر وہ اقدامات کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے، پھر تو آپ جواب دے سکتے ہیں انہیں، ورنہ ایک لہر مظاہروں کی اس وقت آئی تھی، ایک لہر اور آ جائے گی. بات وہی کی وہی، اسی حوالے سے جو آیات تھی میں آپ کو سورہ حدید کی ان کا ترجمہ سنا رہا تھا، پچھلی مرتبہ صرف ایک آیت پر بات ہو سکی. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم. دیکھو دین کے رستے میں آگے بڑھنے میں جو رکاوٹیں ہیں، اصل میں ان کو پہچانو، وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت، مال کی محبت، تقاضا آ رہا ہے، نکلو جہاد کے لیے. اب اس وقت کا تصور کیجئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, صحابہ کرام ہیں, اور تاریخ کی ایک عظیم انقلابی ایفرٹ چل رہی ہے, عالم کفر اور وہ گنتی کے مسلمان. اب جو ایمان لاتا ہے اسے تقاضا ہوتا ہے, اللہ کو رب مان لیا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لیے, اس کے دین کی سربلندی کے لیے وقت لگاؤ, مال کھپاؤ, جسم و جان کی صلاحیتیں لگاؤ, قربانی دو, جہاد کا مرحلہ آیا, قتال کا نکلو. اب امتحان ہے, اور یہاں پر کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ دنیا کی محبت. دنیا میں جو دل لگ جاتا ہے انسان کا, تو پھر یہ بھی میرا مفاد محفوظ رہے. سورہ حج میں اس کو تعبیر کیا, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کی بندگی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے رہتے ہیں, منجدھار میں کودنے کے لیے تیار نہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, حالات اچھے رہیں, خیر و عافیت رہے, وہ بھی مطمئن رہتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه, اور جب کوئی آزمائش آ گئی, اب فنا منزل درپیش ہے, مہم درپیش ہے, نکلو مال بھی لگاؤ, انقلب على وجهه, چہرے کے بل الٹے گھوم جاتے. اب وہ ایمان کے تقاضے رہے ایک طرف, دنیا کی محبت پاؤں کی بیڑی بن گئی, آگے نہیں بڑھ رہے, بہانے تراش رہے. خسرت دنیا والآخرہ, اور یہ خسارہ ہے ان کے لیے, دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی, ان کے دونوں برباد ہوئے. ایمان لانے کے باوجود جب عملی تقاضوں سے گریز کیا ہے تو آخرت سے بھی محرومی ہو گئی, اور دنیا میں بھی اختتام کار, مال کار ان کے حصے میں ذلت اور رسوائی ہی آئے گی. خسرت دنیا والآخرہ, جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے, دنیا مفادات کے لیے دین کو قربان کر دیا. ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ 8 سال ہم نے کیا کیا؟ امریکہ کے دباؤ پر ایک ایک چیز کو قربان کیا اپنے ہاتھ سے. نعرہ تھا سب سے پہلے پاکستان, اس کا مطلب کیا تھا؟ اسلام ہماری ترجیح نہیں ہے, دین ہماری ترجیح نہیں ہے, قومی مفاد ہماری ترجیح ہے, بظاہر نعرہ یہ تھا, لیکن حقیقت میں کیا تھا؟ اس کی حقیقت کیا تھی؟ سب سے پہلے میں, میری کرسی, میرے مفادات, کون نہیں جانتا ہے؟ کسی کو شبہ؟ یہی ہے وہ طرز عمل, دنیا و آخرت کی بربادی. خسرت دنیا و آخرت. ہاں اللہ کسی کو توفیق دے دے, کس کو ملتی ہے کس کو نہیں ملتی ہے بھی وہی جانتا ہے, سب کو نہیں ملا کرتی, توبہ کی توفیق بھی کسی کسی کو ملتی. تو مسئلہ اصل پہچانو, یہ دنیا کی محبت, دنیا کی حیثیت ہے کیا؟ یہ تو کچھ مراحل ہیں جن سے گزر کے تم نے پیدا ہوئے اور جا کر قبر تک پہنچ جاتے ہو. لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. کیا ہے دنیا کی زندگی؟ اگر اپنی اصل منزل کو, آخرت کو نہیں پہچانا, اپنے خالق و معبود کو نہیں پہچانا, اس کی عطا کردہ ہدایت سامنے نہیں ہے, تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ جبلی تقاضوں کے تحت انسان گزار دیتا ہے, بھیڑ بکری کی طرح. عمر کا پہلا حصہ ہے لعب کھیل کود ہے, بچے جو ہے بچے کا کام ہی کھیلنا, بھاگنا, دوڑنا, کھیل کود, لہو, اسی کھیل کے اندر کچھ تفریح کے ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے, کچھ آوارگی کا ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے, کچھ سینشل گریٹیفیکیشن شامل ہو جاتا ہے. ذرا عمر بڑی ہوئی, اب عشق یا شاعری ہے, گانے ہیں, میوزک ہے, سینما کی طرف جانا ہے, اب ترغیب, اب سارا رجحان اس طرف ہے. ہر شخص کی زندگی میں یہ مراحل آتے ہیں, رجحانات کو روک نہیں سکتا, الا یہ کہ جس پر حقیقت واضح ہو گئی ہو, در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری جو کہا گیا, جس کو اللہ شروع سے ہدایت دے دے اور وہ اپنا قبلہ درست کر لے. وزینت, اس کے بعد وہ سٹیج آتی ہے کہ زینت, زیب و زینت کا بہت خیال, اپنا لباس جو ہے وہ بھی فیشن کے مطابق ہو, تراش تراش بالوں کی ہیئر سٹائل, اس کا بھی خاص لحاظ رکھا جائے. اب وہی بچہ ہے جب وہ تین چار سال کا تھا تو وہ کھیل رہا ہے، اس کے حلیہ کیا ہے، اس کے بالوں کا کیا معاملہ ہے، اس کے سارے جسم جو ہے گرد آلود ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں. وہی بچہ اب ایک سٹیج پر آتا ہے کہ اسے انتہائی اور سینسیٹیو ہو جاتا ہے، ذرا سا دھبا لگ گیا کپڑے پر او ہو، ہیئر سٹائل جو ہے وہ اگر زمانے کے خاص فیشن کے مطابق نہیں ہے تو پریشانی ہے. یہ سٹیجز آ رہے ہیں. وتفاخر بینکم، اس سے بھی ذرا آگے بڑھتا ہے تو ایک دوسرے پر اظہار فخر، ڈومینیٹ کرنے کی خواہش، عرش ڈومینیٹ، جو ایڈلر نے کہا تھا کہ انسان کے اندر ایک بڑا قوی جذبہ ہے، میری ٹانگ اونچی رہے، میں دوسروں سے نمایاں نظر آؤں، اپنے فیلڈ میں شائن کروں، کوئی انجمن ہو، کوئی ادارہ ہو، اس کا میں سربراہ ہوں، کوئی میرے پیڈ کے اوپر کئی جو ہیں وہ لکھا ہو کہ فلاں ادارے کے چیئرمین، فلاں کے سیکرٹری، فلاں کے یہ اور فلاں کے وہ، اور تو اور یہ ہے کہ کوئی حیثیت ہو، کاؤنسلرشپ مل جائے، صوبائی اسمبلی کے اندر کچھ سیٹ ہو، نیشنل اسمبلی میں، اب اس کے لیے وقت بھی لگا رہے ہیں، پیسہ بھی لگا رہے ہیں کہ کسی طرح ایک اونچا مقام مجھے مل جائے معاشرے. تفاخر بینکم، اب ترجیحات کے اندر یہ سر فہرست ہے. وہ تکاثر فی الاموال والاولاد، اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو بس صرف لالچ اور تمہ ہی رہ جاتی ہے. اس زمانے میں اولاد کی بھی خواہش ہوتی تھی، اولاد ہوں، پوتے ہوں، نواسے ہوں، زیادہ پھلے پھولے. اب وہ معاملہ جو ہے وہ ذرا کم، بہت کمزور ہو گیا. ہاں مال، مال کی محتاط اور مل جائے. پاؤں جو ہے قبر میں لٹکے ہوئے ہیں لیکن تسلی نہیں ہو رہی، ابھی تک 10 فیکٹریاں ہیں، 15 کیوں نہیں ہوئی؟ یہی غم کھایا جا رہا ہے. اولاد کے بارے میں غم ہے کہ کاروبار کی طرف توجہ نہیں دے رہے، جس انداز سے بڑھنا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں بڑھ رہا، پریشانی ہے تو اس بات کی ہے. اس کا کوئی فکر نہیں کہ کس رستے پر جا رہے ہیں، آخرت میں کیا انجام، کس انجام سے دوچار ہوں گے. یہ ہر دنیا میں کسی بھی جگہ ہو، وہ فار ایسٹ ہو یا وہ لیٹن امریکہ ہو، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں ان مراحل سے گزرتا ہے بڑھاپے تک، نفسیاتی رجحانات کے اعتبار سے. الا المتقین، ہاں جسے اللہ ہدایت دے دے، اس کے بعد سمجھ میں آ جائے کہ منزل تو آخرت ہے. یہ صلاحیت اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ میں دنیا میں اپنا نام چمکاؤں اور خوب فیسلٹیز حاصل کروں، یہ صلاحیت اس لیے ہے کہ اپنی آخرت جو اصل فیوچر ہے اس کو بنانے کے لیے استعمال کروں. یہاں 10 بدلے کا مکان جو ہے وہ میری پرائرٹی نمبر 1 نہیں ہے، ہاں جہنم سے بچ کر جنت میں داخلہ مل جائے، یہ ہے اصل پرائرٹی. اسی لیے، لیکن یہ چیزیں ہیں، مسلمان ہو کر بھی ہم اسی طریقے سے وہی مادہ پرستی، وہی دولت پرستی، وہی آخرت کو بھلائے دینا. ساتھ ہی دنیا کی زندگی کی مثال دے دی، کما سر غیس ناجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. ایک کھیتی ہے، جب بیج پھوٹتا ہے کھیتی اپجتی ہے، باغبان کے دل کو لبھاتی ہے، پھر وہ اپنے مراحل سے گزرتی ہے، سرسبز و شاداب ہوئی لہلہا رہی ہے، پھر اس پر اناج لگ رہا ہے، دانے لگے ہیں، پکنے پر آ گئے ہیں، زرد روح ہو گئی، پھر فصل کاٹ لی جاتی ہے. یہ 6 مہینے میں یا سال میں ایک سائیکل مکمل ہوا. انسانی زندگی کا سائیکل 50-60-70 سال میں مکمل ہوتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، پھر وہ جوانی کو پہنچتا ہے، پھر اس پر بھی زردی آتی ہے، ادھیڑ عمری آتی ہے، اور پھر بالآخر اگر اپنی عمر تبھی پوری کر لے، سب لوگ بڑھاپے کی عمر تک بھی نہیں پہنچتے، یہ بھی اللہ کو علم ہے، کس کو کتنا وقت دے کر بھیجا گیا یہ کسی کو نہیں معلوم، جو عمر تبھی پوری کر لے گا وہ بھی بالآخر پیوند خاک ہو جائے گا. یہ ہے دنیا کی زندگی، عارضی، ناپائیدار، جبکہ حقیقی زندگی، اصلی زندگی، ابدی زندگی وہ تو آخرت ہے، فیوچر وہ ہے. اسی لیے فرمایا گمثل غیث ناجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید. یہاں تو اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے، مجھے وہ اللہ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر یاد آتا ہے، ایک روٹین کی زندگی انسان گزارتا ہے، کچھ ویلیوز بن جاتی ہیں معاشرے میں، تو جب انگریز کی حکومت تھی اور کالج سکولوں کا نظام شروع ہوا تو انہوں نے بڑی ایک تھپتی کسی تھی، فرماتے ہیں کیا کہیں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے، زندگی کی تاریخ کیا ہے؟ اس وقت ایک مسلمان کی آئیڈیل زندگی، انگریز ہمارا حکمران تھا، ہم محکوم تھے، تعلیم حاصل کرو، تعلیم اگر کوئی دنیا میں مقام حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ انگریز کے منظور نظر بنو گے تبھی کوئی جاب ملے گی، کوئی اچھے دنیا میں خوشحالی آئے گی، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے، یہ ہے کل زندگی، یہ بھی وہ ہے آئیڈیل زندگی، یہ کارہائے نمایاں کر کے گئے ہیں. وفل آخرت یادا، یہاں تو گزر جانے ہر ایک نے، عارضی زندگی بہت ہی ناپائیدار. وفل آخرت، ہاں آخرت ہے، وفل آخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان، جس چیز پر تمہارا ایمان ہے مسلمانوں، کے ایک اور عالم ہے آخرت، موت کی سرک کے پار، وہ حق ہے، وہ ہو کر رہے گا، وہ شدنی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے روزانہ رات کو سوتے ہو صبح بیدار ہوتے ہو، اسی طرح ایک روز موت کی نیند سو جاؤ گی اور میدان حشر میں آنکھ کھلے گی، بالکل اسی طرح. ہم دیکھتے ہیں ہر عمر کے لوگ، آج فلاں شخص اٹھ گیا، کہتے تو یہ کہ ہم ہمیشہ کے لیے داغ مفارقت دے گیا، یہ بھی ہماری کم علمی ہے، کم فہمی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، یہاں عارضی طور پر اکٹھے ہوئے تھے، وہ تو ابدی زندگی ہے، سب کو وہاں پہنچنا ہے، کوئی پہلے جا رہا ہے کوئی بعد میں جا رہا ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ باپ پہلے پہنچے اور بیٹا بعد میں آئے، اس کا بھی امکان ہے کہ بیٹا پہلے پہنچا اور بعد میں آ رہا ہے، یہ عارضی سا وقفہ ہے، بیچ میں ایک موت کی نیند ہے، آنکھ کھلے گی اور میدان حشر میں ہوں گے، یا آنکھ بند ہوئی قبر میں اترے اور آنکھ کھلے گی میدان حشر میں، اور وہ اصل زندگی جو ہے اس میں وہاں دو ہی انجام ہیں، وہاں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو سب کچھ دے گا اور وہ بھی ایک نیا امتحانی دور ہوگا، وہ امتحانی نہیں ہے، وہاں رزلٹ نکلے گا، جو ناکام ہو گیا اس کے لیے عذاب شدید، اور جو کامیاب ہوا اور رزلٹ کس پر ہو رہا ہے، اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ کیا تھا اسی کے لیے کرامن کاتبین بٹھائے گئے ہیں، جو دیکھ رہا ہے ہوا معکم اینما کنتم، ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس کی بنیاد پر جو ہے رزلٹ نکلنا ہے، اور دو ہی انجام ہوں گے، سخت ترین عذاب جہنم کی شکل میں، یا بہترین انجام اللہ کی مغفرت، اس کی رضا، اس کی رحمت، یعنی جس کا نقطہ عروج جنت. فرمایا ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، یہ تمہیں الجھا دیتی ہے، تمہیں آخرت سے غافل کر دیتی. انسان کہتا ہے آخرت تو دیکھی جائے گی جب آئے گی، اصل مسئلے تو میرے دنیا کے یہ ہیں، یوٹیلیٹی بل جو ہے اس کو جمع کرنا ہے، بچوں کی تربیت، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، علاج کے مسائل ہیں، اور جن کو اللہ بہت کچھ دے دے ان کے اپنے مسائل ہیں، کہ کاروبار ملٹی پلائی کیوں نہیں ہوا، تو نقصان ہو گیا، ہمارے حساب سے اس کو ملٹی پلائی ہو جانا چاہیے تھا، اس لیول تک آ جانا چاہیے تھا، اتنا نہیں ہوا، وہ خسارے میں جا رہے ہیں، چاہے اتنے دولت اکٹھی کی ہوئی ہے کہ نسلیں کھا لیں، ان کا تصور خسارہ ہی ختم نہیں ہو رہا. دنیا کی زندگی اپنے اندر الجھا لیتی ہے، یہ بہت انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے، اور یہاں رہتے ہوئے انسان سمجھتا ہے کہ اصل مسائل میرے یہاں کے ہیں، اصل زندگی یہ ہے، باقی جب آخرت میں جائیں گے تو اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر، خدا جانے پھر دیکھیں نہیں نبٹ لیں گے. سب جا رہے ہیں ہم بھی پہنچ جائیں گے. جنازہ پڑھتے ہیں اور اس پہ دعائیں جو ہیں جو مسنون دعائیں ہیں اس پہ سب سے زیادہ دعا کا حصہ تو ان لوگوں کے لیے جو زندہ ہیں. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. پروردگار جن کو تو نے ابھی زندگی اور دی ہے انہیں اسلام پر فرما برداری پر قائم رکھ, وہ اس امتحان میں ثابت قدم رہیں. یہ تو چلا گیا مرنے والا, اور معلوم بھی ہے کہ ایک دن ہم اس کی جگہ ہوں گے, لیکن موت کے تصور کو ذہن سے جھٹکیں گے. یہ دھوکے کا سامان. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دھوکا. یہاں کی عزت, یہاں کی انا کے مسائل, حالانکہ فرمایا یہاں پر کسی کو زیادہ مل گیا تو وہ بھی آزمائش ہے, کم ملا تو وہ بھی آزمائش ہے. دنیا میں کسی کو کامیابیاں مل رہی ہیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش کی شکل ہے, کسی کے لیے ناکامیاں ہیں تو وہ بھی آزمائش ہے. حقیقی کامیابی یا حقیقی ناکامی نہیں ہے. یہاں کی ہر صورتحال ہے ہی آزمائش. ہم فل ٹائم زندگی کے آخری سانس تک کمرہ امتحان میں ہیں, لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں, ہم آزمائش نہیں سمجھتے. ذرا سے بات کے اوپر غصے میں جو ہے آپے سے باہر ہو جائیں گے, لال بگولا, آگ بگولا. چھوٹے سے معاملے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر جو ہے وہ ایک پہاڑ بنا لیں, اس لیے کہ ہم آخرت کو بھولے ہوں, ہم اسی کو حقیقی زندگی سمجھ بیٹھے ہیں. اور یہی چیز جب ہو جاتی ہے تو پھر انسان دین کو جاننے کے باوجود, مسلمان ہونے کے باوجود, دین کے عملی تقاضوں سے گریز کرتا ہے. اس کی ساری ترجیحات تو یہ ہیں کہ دنیاوی مفادات حاصل ہوں, یہ وقت میں سارا یہ کمانے کے لیے کیوں نہ لگاؤں, دین کے لیے لگاؤں گا, دنیا میں کمی آئے گی, یہ پیسہ اپنے فیوچر کے لیے کیوں نہ سنبھالوں. ابھی فیوچر تو تمہارا وہ ہے, یہ تو ان کا تصور ہے جو آخرت کو نہیں مانتے کہ فیوچر دنیا کے فیوچر. یہ آیت تو بہت کوٹ ہوتی ہے, کبھی غور کیا آپ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کو مان دیا اب اللہ کی مانو ہر معاملے میں, اور ہر شخص جائزہ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے, فیوچر کے لیے کیا سامان آگے بھیجا ہے. تمہارا مسئلہ یہ ہے, اس کی تمہیں فکر ہونی چاہیے, جو اصل زندگی ہے اس کے لیے کیا سامان کیا ہے. اگر اس کی فکر نہیں ہے تو بس پھر اللہ ہی تمہارے حال پر رحم کرے. ایمان نہیں ہے, ایمان آخرت پر نہیں, دنیا پر. لہذا سابقوا الى مغفرۃ من ربکم. دیکھیے یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. کمپٹیشن جو ہے وہ انسان کی فطرت میں ہے, کیوں نہ میں اس سے آگے نکلوں. اس معاملے میں ہم دنیا میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک دوڑ لگی ہوئی. کمپیٹ کرو, مسابقت کرو, ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے ایفرٹ کرو, مگر کس کام میں؟ الا مغفرت من ربکم, وہ کام کرو کہ رب کی مغفرت تمہیں حاصل ہو جو آخرت میں کام دے. وجنت عرضها كعرض السماء والارض, اور اس جنت کے لیے بھاگ دوڑ کرو جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے. اسی محدود سے وقت میں تم اگر اپنے رب کی مرضی کے مطابق ان لمحات کو گزار لو گے تو اس نے تمہیں یہ نہیں روکا کہ کھاؤ نہیں, اولاد سے محبت نہ کرو, سارے جائز تقاضوں کو اس نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے, رستہ کھلا ہوا ہے. صرف یہ کہ اپنے آپ کو چینلائز کرو, پابند کرو اللہ کے احکام, بس. اور اس دنیا میں یہ وقت جو تم تھوڑا سا گزارو گے اللہ کے بندے بن کر, اللہ کے وفادار بن کر, اصل معاملہ ہے وفاداری کا, وفاداری اللہ کے ساتھ ہے یا امریکہ کے ساتھ ہے, یا ہندوانہ رسومات ہیں کہ جو ہم نہیں چھوڑ سکتے اور سب کچھ چھوڑ دیں گے. ہندوانہ رسومات نہیں چھوڑیں گے, تو وفاداری تو پھر ان کے ساتھ ہے, اللہ کے ساتھ نہیں ہے, دین کے ساتھ نہیں. دین کے وفادار بنو تو اسی مختصر سے زندگی کا اللہ تعالیٰ جو انعام دے گا وہ جنت جس کا طول و عرض آسمان و زمین کے برابر ہے, تم یہاں 10 مرلے کے مکان کے لیے ہلکار ہو جاتے ہو. ساری عمر کی پونجی, ساری عمر محنت کر کے انسان جو ہے وہ حسرت کے اپنا مکان ہو. اور کتنی مرتبہ ایسے واقعات ہوئے ہیں, مکان بنا تو لیا لیکن رہنا نصیب نہیں ہوا, بلاوا آ گیا اللہ کی طرف سے, ساری زندگی کا حاصل ہوا مکان. یہ اگر ایمان ہو تو نقطہ نظر میں ایک عظیم انقلاب آ جاتا, اور یہ انقلاب تھا جو صحابہ کی زندگی میں آیا تھا. تب ان میں سے ایک ایک جو ہے 1000 مشرکین پر بھاری تھی, اور آج بھی یہ امتحان ہے اور اللہ پر توکل ہے, جس نے امریکہ کے سامنے کچھ لوگوں کو سٹینڈ لینے پر حوصلہ دیا سٹینڈ لینے کا. واقف یہ وقت ہے, اس میں تم چاہے دنیا کما لو اور اسی کو ذرا طریقے سے استعمال کرو اور رب کی مرضی کے مطابق اختیار کر لو اور رب کی وفاداری میں لگا دو, تو پھر وہ کچھ ملنے والا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک درجے کے جنتی دوسروں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہو. اس جنت کی وہ سب اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ, ہاں وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی ایمان رکھتے ہوں اللہ پر, اس کے رسولوں پر, جو آخرت کو واقعی اپنی منزل سمجھیں. اور بہت سے مقامات پر فرمایا اعدت للمتقین, جو دنیا میں تقویٰ کی زندگی گزارے ہیں, جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا حرام ہے اس سے باز رہیں, زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت ہو, نافرمانی نہ ہو, جو ہر کام کرنے سے پہلے دیکھیں کہ یہ حلال ہے جائز ہے میرے لیے شرعاً کہ نہیں, کہیں میں اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہا اس کام کرتے ہوئے, یہ کام کرتے ہوئے. یہ ہے تقویٰ. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, اور اسی تک ایمان کا تقاضا آگے آئے گا انشاءاللہ, اگلی آیات ہم پڑھیں گے کہ رب سے وفاداری کا تقاضا پھر یہ ہے کہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنے کے لیے باطل قوتوں سے پنجہ آزمائی ہو. دھرتی رب کی ہے, مالک وہ ہے, اور ابلیسی قوتیں تاغوتی قوتیں اس کے اوپر حاکم بن کر غاصب بن کر قابض ہوئی. وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے کسی اللہ کو, آسمانی شریعت تمام آسمانی کتابوں میں سود حرام رہا, آج ہم ساری دنیا کے نظام کو سود ہی پر بیس کریں گے. یہ کیا ہے؟ اللہ سے بغاوت, کھلی بغاوت. مومن کا اصل زیور حیا ہے, شرم و حیا. آج ہم یہ حیا کا لبادہ انسانیت سے اتار کر چھوڑیں گے. یہ کیا ہے؟ اللہ کو چیلنج. اور گھر گھر میں بے حیائی کا سیلاب پہنچا کر رہیں گے, یہ ان کا ایجنڈا ہے. اور ہم نے اپنے دروازے کھول دیے, حاضر ہوں, ہمیں یہی چاہیے. یہ وہی تو دجالی سیلاب ہے جس میں بہ گئی ہے اس وقت امت ساری. اس کے لیے رب کی وفاداری وہ ہے کہ باطل کا اگر قبضہ ہے, اور جب باطل کا قبضہ ہوگا تو وہ چہرے کتنے ہی وہ کلچرڈ نظر آئیں, مہذب نظر آئیں, چہرہ روشن اندرو چنگیز سے تاریخ تب, حقیقت کے اعتبار سے وہ ظلم کی سب سے بڑی قسم ہے. اور آج کھل گیا, مہذب ترین اقوام دنیا کی, سب سے بڑے ظالم, سب سے بے انصاف, سب سے بڑے بے اصول, ڈبل اسٹینڈرڈ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا رہے ہیں, جی آزادی ہے. اچھا بڑی آزادی آپ نے دی ہے اب یورپ کے اندر, ذرا ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی ایک لفظ کہہ کے بتائے, وہاں پر کہاں گئی آزادی؟ یوز کے خلاف ایک جملہ جو ہے وہاں کہہ کر دکھا دو. ڈبل اسٹینڈرڈس, سب مصنوعی آزادی, کوئی حقیقی آزادی. ہاں مادر پدر آزاد ہو, عورت کے جو سراپا چھپانے کی چیز ہے وہ بغیر کپڑوں کے سڑک بازار پہ پھرے تو کوئی پریشانی نہیں, سر کو ڈھکے گی یا میں گوارا نہیں, نقاب لیتی ہے, حجاب لیتی ہے, جیل بھیج دو, نکال دو باہر, یہ آزادی ہے, یہ اصول ہے. اور ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ معاشرت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے رہنے والوں کے دل آزاری نہ ہو. آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ توہین کرتے ہیں تو مسلمانوں کی کتنی شدید دل آزاری ہوتی ہے, اور دھڑلے کے ساتھ وہ لوگ کر رہے ہیں. سارے اصول جو ہیں جو انہوں نے اپنے لیے خود قائم کیے, دجیہ تو اس کی وہ خود بکھیر رہے ہیں. جب تک اللہ کا دین قائم نہیں ہوگا, جو بھی نظام اللہ کے دین کے سوا ہے وہ تاغوت ہے, وہ ظلم ہے, وہ ناانصافی ہے, وہ غیر مہذب نظام, چاہے شکل کتنا اچھا نظر آ رہا ہو, وہ استحصالی نظام ہے, ایکسپلائٹیشن کا نظام ہے. لہذا اس ایکسپلائٹیشن کے نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر رب کے عادلانہ نظام کو قائم کرنے کے لیے ان باطل قوتوں کے ساتھ جنگ کرنی ہوگی. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کرنی پڑی, اور پھر آپ نے امن قائم کر کے دکھا دی. ہمیں تو ہماری ہسٹری سے بھی کاٹا جا رہا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ ہے اللہ کا فضل جس کو اللہ عطا کر دے, جس کو یہ سوچ عطا کر دے, جو آخرت کو اپنی منزل بنائے, جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے, کمپیٹ کر رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ اللہ کی مغفرت رحمت زیادہ سے زیادہ مجھے حاصل ہو اور اس کے نتیجے میں آخرت کی کامیابی ملے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا فضل ہوا. اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں کو شامل فرمائے. واللہ ذو الفضل العظیم, وہ بڑے فضل والا ہے. ابھی ان آیات کا انشاءاللہ مطالعہ ہم آگے بھی جاری رکھیں گے. صرف دو باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کا جو اب رویہ ہے, وزیر دفاع رابرٹ گیٹس, اس کے جو بیانات آئے ہیں انڈیا میں بیٹھ کر جو انہوں نے باتیں کی ہیں, پوری پاکستانی قوم جو ہے ہل کر رہ گئی. اور یہ اچھا ہوا, جو خوب سے باتیں وہ زبان پر آ گیا. اگر بمبئی کی طرز کا کوئی اور واقعہ ہوا تو پھر انڈیا برداشت نہیں کرے گا. وہ بھائی تم کون ہوتے ہو, تم انڈیا کے معاملے لگتے ہو, فرنٹ لائن ہلائی تو ہمیں تمہارے, اور ہم نے 30 ارب روپے جو ہیں وہ تمہاری اس جنگ کے اندر جھونک دیے, جو ہمیں نقصانات ہوئے ہم نے تمہیں سارے بتا دیے, اور تم پھر بھی انڈیا کے ساتھ بیٹھے ہو اور ہمیں دھمکیاں دے رہے. یہ کہاں کی شرافت ہے؟ انڈیا کی جو ہے وکالت اس درجے بیٹھ کے ہو رہی ہے, اور اسی کے اندر اصل میں بو آ رہی ہے سازش کی. یہ ہمیشہ سازش کرتے رہے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, 9/11 کا واقعہ سازش ڈرامہ, بمبئی کے واقعہ وہ جو بھی ہوا تھا اس کے اندر کیا کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے, لیکن ایسی ہی سازش ایک اور تیار کرنے کی کے لیے بہانہ ڈھونڈا جا رہا ہے. ایسا کوئی ایک واقعہ ہو جائے گا کریں گے خود, اور پھر کہیں گے ہم نے پہلے کہہ دیا تھا, پھر انڈیا نہیں رکے گا, اب ہم بھی انڈیا کے ساتھ ہیں. ٹارگٹ کون ہے؟ پاکستان, پاکستان کے نیوکلیئر انسٹالیشنز کل کے آ گئے. اور یہ وہ پالیسی ہے کیرٹ سٹک اینڈ کیرٹ پالیسی, ادھر پینٹس بھی دو اور ادھر لاٹھی بھی دکھاؤ. کب تک بے وقوف بنیں گے ہم؟ شکر ہے کہ اس پر اللہ کرے کہ یہ بیان ٹھیک ہو جو نوائے وقت کی نیند میں نے آج پڑھی ہے صبح. پاکستانی حکومت نے وہ جو ڈو مور وہاں سے جو مطالبات آ رہے تھے اس کے جواب میں کہہ دیا کہ نہیں, اب مزید ہم نہیں کریں گے تمہارے کہنے. پہلی مرتبہ سٹینڈ لیا ہے, اور اس میں یقیناً میڈیا کا بھی حصہ ہے. بلیک واٹر وغیرہ کے معاملات سکینڈل سامنے آئے ہیں, کس طریقے سے مشرف نے کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی. امریکنز کے لیے تو ہر ایئرپورٹ کے اوپر ایک الگ ہی گیٹ تھا, انہیں کوئی پوچھ نہیں سکتا, جو کچھ سامان لایا اس کی کوئی چیکنگ نہیں ہے. اور اس سے انہوں نے فائدہ اٹھا کر کہاں کہاں اپنے پنجے گاڑے ہیں اور جمائے ہیں, انداز کو بہتر معلوم ہے. لیکن اب 500 اور ویزے مانگ رہے ہیں وہ. فرسٹ ٹائم حکومت نے سٹینڈ لیا ہے. نہیں, مزے کی بات یہ, ویزے کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہ یہ ویزے, یہ وہ 500 افراد آئیں گے تو پھر جو آپ کو ہم نے مدد دینی ہے اس کی وہ نگرانی کریں گے, وہ ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے وہ آپ کے نگران ہوں گے, اور ان کے ذریعے ہم یہ رقم آپ کو دیں گے. اور بے وقوف بن جاؤ, لیکن حد ہوتی ہے. ان کے ہر جملے سے, ہر ایکشن سے سازش کی کھلی بو آ رہی ہے. اب زور ہے سوات پہ کیا تم نے ایکشن کیا شاباش، جنوبی بلوچستان پہ کیا آفرین، سب کی مل رہی ہے، ہاں اب کچھ کیا ہے پاکستان، اب آؤ آپ شمالی وزیرستان پر بھی کرو. شکر ہے فرسٹ ٹائم پاکستان نے سٹینڈ لیا کہ نہیں بہت ہو گئی. اور وجہ صاحب ظاہر ہے کہ سارا انڈیا وہاں بیٹھ کر سرحد کے پار کابل میں، اور اس نے سرحد کے ساتھ ساتھ جو اپنے کونسلیٹس قائم کیے ہوئے بے شمار، مسلسل پاکستان کے خلاف سازشیں وہاں سے کر رہا ہے. اس کی پشت پر امریکہ ہے، بلوچستان کو توڑنے کی سازشیں وہاں سے ہو رہی ہیں. بھائی یہ واحد چیز، واحد ہمارے یہ طالبان ہی تو ہیں، اور یہ قبائلی لوگ ہیں جو کچھ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، جو حقیقی پاکستان کے وفادار رہے ہیں اور اب بھی ہیں. ہم نے خود اپنی غلط حکمت عملی سے انہیں اپنا دشمن بنایا. وہ سب سے بڑے اسلام اور پاکستان کے وفادار. اب کچھ سمجھ میں آنے لگا ہے ہاں، کہ اگر ان کے بھی ایکشن کریں گے تو پھر تو دونوں طرف سے شکنجے میں آ جائیں گے، پھر ہماری کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں رہے گی. زیادہ کھڑے ہو گئے ہیں، ڈاک کرے اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، ہمت دے سٹینڈ دینے کی، اور اس سے آگے بڑھ کر ڈرونز کے خلاف بھی. یہ بھی اچھی بات ہوئی ہے کہ جو حکومت نے کم سے کم فوجی مشقوں کے اندر ڈرونز کو گرانے کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ڈیمونسٹریٹ کی ہے، تو اس پر عملی مظاہرہ بھی ہونا چاہیے. انف از انف بہت ہو گیا، اور تمہاری خود اپنے جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق پچھلے ایک سال میں صرف 7 افراد جو ہیں وہ غیر ملکی تھے جو مارے گئے، باقی سینکڑوں 700, 800, 900 افراد جو اس میں اپنی جان سے گئے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ عام شہری ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں. یہ کیڑے مکوڑے ہیں، جیسے چاہو مارو. تمہارا ایک بندہ جو ہے کسی دوسرے ملک کے ہاتھوں اگر ناحق مارا جائے تو اس سے تو تم جو ہرجانے لیتے ہو اور پھر جو آسمان سب پہ اٹھاتے ہو، یہ کیا ہے؟ انسان نہیں ہے؟ کھڑا ہونا ہوگا. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پر بات کھل گئی ہے اور الحمدللہ سٹینڈ لیا ہے، لیکن اس کے لیے پھر دوسرا کام کہ اپنا قبلہ بھی درست کریں، اللہ کی مدد اور رحمت کو حاصل کریں. اور وہ اقبال نے جو کہا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. وہ در کھٹکھٹاؤ تو صحیح، توجہ تو کرو. وہ تو کہتا ہے کہ کوئی آئے استغفار کے لیے، وہ روزانہ رات کے آخری پہر اس کی طرف سے ندا لگائی جاتی ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، معاف کر دوں؟ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں؟ لیکن ساتھ ہی پھر دن میں عزم ہونا چاہیے کہ آئندہ زندگی مسلمانوں والی گزرے گی، رب کو واقعی رب کا درجہ دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اللہ کا رسول مانیں گے، اللہ اور رسول کی اطاعت، یہ ساری زندگی میں ہمارا اصل بنیادی اصول ہوگی. یہ کام آج سے کرنا شروع کر دیں، اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو گزر ہی جانی ہے، وہ راستہ اگر ہم نے اختیار نہیں کیا وہ سچے مسلمانوں والا، تو خسرت دنیا و آخرت کا مقابلہ کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے. دنیا تو برباد ہو ہی رہی ہے، آخرت کا بھی کچھ پتہ نہیں. جو ہمارے کرتوت ہیں یہاں اللہ کے عذاب میں ہیں، اور وہاں کیا معاملہ ہوتا ہے وہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.